الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورۃ القصص کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ مکی سورت ہے, اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں. اس کے ابتدا میں ہم دیکھیں گے تقریباً 4 رکوع, تقریباً 43 آیات. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے ابتدائی حالات تفصیل سے اس مقام پر بیان کیے گئے ہیں. مزید یہ کہ منکرین اور مشرکین کے اعتراضات کا رد بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے. پہلے رکوع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں فرعون کے ظلم و ستم کا ذکر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی, اس کا ذکر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف واپس بھی لوٹا دیے گئے اور ان کی والدہ ہی کا دودھ انہوں نے قبول کیا تھا, دیگر خواتین نے قبول نہیں کیا تھا, اس کا ذکر بھی آئے گا. توسین میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے, جس پر گفتگو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ہو چکی ہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں واضح کتاب یعنی قرآن کی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ, ہم تمہیں سناتے ہیں کچھ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا, وفرعون اور فرعون کا, بالحق بامقصد طور پر, ٹھیک ٹھیک. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان واقعات کے بیان میں اہل ایمان کے لیے بڑی رہنمائی کا سامان موجود ہے. ان فرعون علا فی الارض, بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی. وجعل اہلہا شیعا, اور اس نے اس کے باشندوں کو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. یہ ہر دور کے حکمرانوں کا اور ظالموں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ افراد کو مختلف ٹولیوں میں, گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ لوگ جمع نہ ہو جائیں ان ظالموں کے خلاف, اور اس حربے کے ذریعے سے ان کو منتشر کیا جاتا ہے تاکہ حکمرانوں کی حکمرانی محفوظ رہ سکے اور لوگوں میں اجتماعی طور پر ان کے حکمرانوں کے خلاف کسی اقدام کی کوئی جو ہے نوعیت پیدا نہ ہو جائے, کوئی صورت پیدا نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ وجعل اہلہا شیعا, اور اس کے باشندوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا. یستضعف طائفة منهم, ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کمزور بنا رکھا تھا, غلام بنا رکھا تھا. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا ان کی عورتوں کو. اس کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا ہے, یہ دو مرتبہ ہوا, ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے عین موقع پر اور ایک جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک برپا کی بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے اس موقع پر. انہ کان من المفسدین, بے شک وہ مفسدین میں سے تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں کہ جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے. اب یہ اللہ کی شان کریمی کا بھی معاملہ ہے اور شان قدرت کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات بدلتا رہتا ہے. ایک طرف فرعون ہے, لاؤ لشکر کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کا اعلان فرما رہے کہ جن کو کمزور بنایا گیا ہم ان کو غلبہ دینا چاہتے ہیں. یہی کچھ اشارہ اہل مکہ کی طرف بھی ہے کہ مشرکین وہ حاوی دکھائی دیتے تھے مسلمانوں پر, مسلمان بڑے کمزور تھے, لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ناکام فرمایا اور اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ واقعات ہمیں دراصل تسلی دیتے اہل ایمان کو اور مخالفین کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ مخالفت حق سے باز آ جائیں. تو فرمایا کہ مدورید ونمن علی الذین استضعفوا فی الارض, اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا. ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین, اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں. ونمکن لہم فی الارض, اور ہم انہیں حکومت عطا کرے زمین میں. ونوری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون, اور فرعون اور حامان اس کا وزیر تھا فرعون کا, اور ان کے لشکر کو وہ کچھ دکھا دے جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. عرض کیا جا چکا کہ نجومی نے کہہ دیا کہ بھئی ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں کہ تمہارا تخت ختم کر دے گا, تو اعلان کر دیا کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دو. جس چیز سے ڈر رہے تھے اللہ فرما رہے وہی ہم دکھانے والے ہیں ان کو. اور اللہ کی بھی شان ابھی آگے تفصیل میں پڑھیں گے, اور پڑھ کر آ بھی چکے کہ فرعون دوسروں تو شاید قتل کروا رہا ہوگا بیٹوں کو, لیکن یہی موسیٰ اس کے دربار میں پہنچ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی ان کی پرورش کا اہتمام ہو جاتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی, یہ نبوت والی نہیں بلکہ الہام والی, سجھا دینا, دل میں بات ڈال دینا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف, أَنْ أَرْضِعِيهِ, کہ وہ انہیں دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, کہ جب وہ ان پر خوف محسوس کرے, ان کے حوالے سے ڈرے کہ قتل نہ کر دیے جائیں, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اسے دریا میں ڈال دے. پہلے ذکر آ چکا ہے تابوت میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ وہ ڈرے نہ غم کھائے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, فرمائے گا ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُهُ بِالْمُرْسَلِينَ، اور اسے بنائیں گے رسولوں میں. یہ تسلی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال دی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا. مراد یہ ہے کہ وہ نہر کے کنارے محل ہوگا، وہاں خادمائیں ہوں گی. انہوں نے تابوت دیکھا وہ کھولا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نیک تھی سلام علیہا، انہوں نے دیکھا تو اس کو رکھ لیا بچے کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے دشمن اور غم کا باعث ہو جائے. خادمہ نے تو دیکھا ہوگا تو چہرہ اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا، ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس لیے اٹھا لیا. لیکن اللہ کی تیاری یہی تھی کہ یہ موسیٰ بڑے ہو، اور جس سے یہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر حمان وغیرہ ڈر رہے تھے، اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے. الا فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين، بے شک فرعون اور حمان اور ان کے لاؤ لشکر غلطی پر تھے. وقالت امراۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے حضرت آسیہ نے، قرۃ عین لی ولد، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے تمہارے لیے، لا تقتلوه، اسے قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذه ولدا، یا اسے بیٹا بنا لے، وهم لا يشعرون، اور وہ حقیقت حال کو جانتے نہیں تھے. یہ جس کو بیٹا بنانے جا رہے ہیں یہ وہی تھا کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے. یہ الفاظ یاد کیجئے، عزیز مصر کے تھے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، جو اپنی بیوی سے اس نے کہا تھا شاید اس کو ہم بیٹا بنا لیں. وہاں بھی بس یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں پہ بھی اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اس فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. ان کانت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوطی عطا نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے یقین ایمان لانے والوں میں سے، ماننے والوں میں سے. وقالت لاخته قصی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، یعنی کہ تابوت جا رہا ہے دریا کے ساتھ ساتھ، دیکھو کہاں تک جاتا ہے. فبصرت به عن جنوبی وهم لا يشعرون، پھر اسے دور سے وہ دیکھتی رہی اور وہ حقیقت حال جانتے نہ تھے، بہن دیکھتی رہی اس کو. وحرمنا علی المراضع من قبل، اور ہم پہلے سے ہی دائیوں کو روک چکے تھے. مراد یہ ہے، تفصیل پہلے بھی کچھ آ چکی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا محل میں، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ کسی بھی خاتون کو وہ دودھ قبول نہیں کرے گی سوائے اپنی والدہ کے. فقالت، اب ان کی بہن وہ محل میں پہنچ گئی کسی طرح، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، حل ادلکم علی اہل بیتی یکفرونہ لکم، کیا میں تمہیں گھر والے بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، تو ہم نے ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے. دیکھیے یہ بات ہے جس کے میں نے ذکر کیا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 21، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر پورا اختیار رکھنے والا ہے. کسی کو دربار میں نہیں سوجا کے دیکھ بھی لیتے کہ یہ بہن اور بھائی کی شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، کسی کے خیال نہیں کیا. صرف پھر یہ عورت ہی کیوں بول رہی ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور اللہ نے لوٹا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف، جن کا دودھ انہوں نے قبول کر لیا تھا. فلا تحزنوا، تاکہ وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ذکر یہ ہے کہ ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. پھر یہ بات مشہور بھی ہو گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے. ولما بلغ اشدہ اسوسوا آتیناہ حکما وعلما، اور جو موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح توانا ہو گئے، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا. ظہور نبوت کا ذکر بعد میں آئے گا، حکمت قوت فیصلہ اور علم دانائی، علم کی بات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، اور وہ شہر میں داخل ہوئے سناٹے کے وقت. صحیح ترجمہ تو ہے لغوی اعتبار سے غفلت کے وقت مراد ہے، اس وقت لوگ سو رہے ہوں، یہ تو بہت رات کا معاملہ ہو، یہ بہت صبح کا معاملہ ہو کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، سناٹا وغیرہ تھا. فوجد فیہا رجلین یقتلان، تو انہوں نے دو آدمیوں کو وہاں لڑتے ہوئے پایا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوی، یہ ایک ان کی قوم سے تھا بنی اسرائیل سے، اور دوسرا دشمن کی قوم سے تھا، وہ نیٹو تھا وہاں کا، مصری نہیں کے رہنے والے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوی، تو جو ان کے قوم میں سے تھا اس نے اس دشمن کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کیا، بس اس کا کام کب تمام کر دیا. قال ھذا من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ تو شیطان کی حرکت سے ہوا ہے. میرا ارادہ مراد ہے کہ ان کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، اب یا تو وہ آدمی اتنا کمزور تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہاتھ کہنا چاہیے کہ اس قدر قوی تھا کہ اسی ایک مکے کے اندر اس آدمی کا کام تمام ہو گیا. بہرحال قال هذا من عمل الشیطان, فرمایا کہ یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے. انه عدو مضل مبین, بے شک وہ کھلا بہکانے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی, معصوم ہوتے ہیں رسول, لیکن یہ خطا ہوئی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. قال رب انی ظلمت نفسی, انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. فغفر لی, بس مجھے بخش دے. فغفر اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے تو میں ہرگز ہرگز مجرمین کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا, یعنی کہ میں حقدار ہوں تیری طرف سے اور میں حق ہی ساتھ دوں گا, اور یہ جو مجرمین ہیں جو زمین میں ظالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب, پس شہر میں انہوں نے صبح کی ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخ, تو ناگہاں وہی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی دیکھا کہ پھر وہ ان سے فریاد کر رہا ہے, پھر کسی سے لڑائی ہوگی اس کی. قال له موسی, موسی علیہ السلام سے کہا انک لغوی مبین, بے شک تو گمراہ ہے, کھلا گمراہ ہے. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما, اب وہ بات کیا تھی کہ دوبارہ کسی جھگڑے کی صورت پیش آ گئی, لیکن بارہ اس کو یہ تو کہا کہ تیرا تو کام روز جھگڑنے کا ہے, لیکن سامنے کو دشمن تھا, دشمن قوم کا شخص تھا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی فیور کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اتنا معاملہ ہوا ہے. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما, پھر جب انہوں نے چاہا کہ اس پر ہاتھ اٹھائیں کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا, موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور مدد مانگنے والا کا بھی. قال یا موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا اس شخص نے جس نے مدد مانگی تھی کل بھی اور آج بھی, یا موسیٰ اے موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو جیسے کہ تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام اس دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بڑے ہوں گے, یہ سمجھ رہے میری طرف آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا مجھے کہ تم کھلا تھو بالکل کھلی گمرائی کے اندر ہے, یہ پکار اٹھا. اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے, کل اس کی مدد کرتے ہوئے ایک شخص مارا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, وہ اس کو یاد نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کل ایک کو قتل کر دیا تھا, کیا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہ رہے ہو. یہ جب اس کی بات زبان سے نکل گئی تو گویا اس وقت جو ان کا دشمن موجود تھا اس کو علم آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ حرکت سرزد ہو گئی ہے, یہ عمل ہو گیا ہے. تو یہ شخص کہنے لگا کہ یا موسیٰ اے موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے کہ تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا. ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض, ابھی اس کے الفاظ دیکھیے, تم تو یہی چاہتے ہو نا کہ زمین میں زبردستی کرتے پھرو. وما تورید ان تکون من المصلحین, اور تم چاہتے نہیں ہو کہ مصلحین میں سے ہو جاؤ. یہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بے وقوف آدمی کی دوستی بھی نقصان ہی دیتی ہے, یہ وقوف آدمی کی دوستی بھی نقصان ہی دیتی ہے. اتنا کچھ کہہ گیا اور اس شخص کے سامنے اب یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اور ایسا ہی ہوا, بات پہنچ گئی درباریوں تک. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمدردوں میں سے ایک شخص, ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورۃ المؤمن میں ایک بندہ مومن کا ذکر آئے گا جو ایمان لے آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, تھا وہ آل فرعون میں سے, ایک رائے کہ یہ وہ شخص تھا واللہ اعلم, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہمدردوں میں سے. وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ جائیے, کیوں, لوگ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینے والے ہیں, کوئی اقدام کرنے والے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى, اور ایک آدمی شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. قال يا موسى, اس نے کہا اے موسیٰ ان الملا یأتمرون بك ليقتلوك, موسیٰ بے شک سردار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر ڈالیں. فخرج, بس یہاں سے چلے جائیے آپ. انی لک من الناصحین, بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا یترقب, پس وہ وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے برادے کہ اب کیا معاملہ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے. قال, دعا فرمائی, رب نجینی من القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالمین کے قوم سے نجات عطا فرما دے. اس کے بعد تیسرا رکوع ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہے کہ وہ مدین کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں اللہ نے ان کو ٹھکانہ بھی عطا فرمایا, وہاں ان کا نکاح بھی ہو گیا اور اللہ نے ان کی خاص مدد بھی فرمائی اور آل فرعون سے نجات دے دی. اس کا ذکر آ رہا تیسرے رکوع میں. فرمایا کہ ولما توجہ تلقاء مدین, اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا, قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل, تو کہا کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا. ولما ورد ماء مدین, اور جب مدین کے پانی کے قریب پہنچے, مراد وہاں کوئی کنواں ہوگا جس سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوں گے, وہاں پہنچے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون, تو انہوں نے لوگوں کے گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا. وجد منہم من دونہم امراتین تذودان, اور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ان لوگوں سے علیحدہ رکے ہوئے ہیں, مراد ہے کہ اپنے جانوروں کو لے کر علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں. قال ما خطبکما, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے. قالتا لا نسقی حتی یسر الرعاء، وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک کہ دیگر چرواہے نہ چلے جائیں۔ یہ ان کی شرم و حیا کا بھی اعلان ہو گیا اور یہ اس بات کا بھی اعلان ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی سہارا موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ذکر بھی کیا وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ کیونکہ مدین کا علاقہ ہے تو شعیب علیہ السلام ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو زمانی ترتیب ہمیں شعیب علیہ السلام کی ملتی ہے ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے، وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے ملتا نہیں ہے، ایک یہ اختلاف بھی ہے تاریخ کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ کہ ایک رائے پیش کی گئی ہے کہ اگر یہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو دو صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو دعوت کا عمل جاری ہوتا، تو جیسے شعیب علیہ السلام کے حالات ہم بار بار پڑھتے ہوئے آ رہے تو اس کا ذکر ہوتا نا، انہوں نے دعوت پیش کی، لوگوں نے کیا کیا، ایسا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر دعوت پیش کی جا چکی اور قوم ہلاک کی جا چکی تو شعیب علیہ السلام بچائے گئے ہوں گے، اہل ایمان کچھ تو بچائے گئے ہوں گے، قرآن بار بار ذکر بھی کرتا اس کا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول موجود ہوں، ان کے اہل ایمان ساتھی بھی موجود ہوں اور رسول کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے باہر جا رہی ہوں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایک رائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں شعیب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، مدین کا علاقہ ضرور ہے، کوئی اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو ان دونوں خواتین کے والد تھے۔ یہ ہے جو ایک رائے کا اختلاف یہ آتا ہے کہ اکثر مفسرین شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک رائے اس کے برعکس بھی ہے۔ بہرحال دونوں لڑکیوں نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد وہ بوڑھے ہیں۔ فسقالهما ثم تولى الى الظل، تو انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھر کر آگئے، لوٹ آئے۔ فقال، اور دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، بے شک جو نعمت تو اتار دے یعنی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ بڑی ہی عاجزانہ، بڑی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کے اثرات ابھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے اللہ نے کس کس طرح ان کی مدد فرمائی۔ خاص طور پر جو بھی کوارے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے دعا بڑی مجرب قسم کی ہے، ابھی اس کے اثرات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو بڑی ہی عاجزانہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ جو بھی ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور آپ دیکھیں ہم کس چیز کے محتاج نہیں ہیں، یہ انسان اللہ کی تخلیق کا ماسٹر پیس، اس کے اعضاء کو ذرا گننے ہی بیٹھ جائیں تو انسان دنگ رہ جائے گا، اس سے باہر جائے اس کائنات۔ تو قرآن دو مرتبہ کہتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ سورہ رحمان میں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تو اللہ جو بھی ڈال دے میں تو ہر شے کا محتاج ہوں، کھانے کا، پینے کا، لباس کا، سائے کا، سردی سے بچاؤ کا، گرمی سے بچاؤ کا، بیماری میں شفا کا، نہ جانے کتنی چیز، گن نہیں سکتے ہم اس کو۔ اس اعتبار سے بڑی ہی عاجزانہ دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو نعمت بھی بے شک تو مجھے دے دے، میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا فقیر ہوں۔ اور بندہ واقعی فقیر ہے، اللہ غنی ہے، جھکنا چاہیے اس کے سامنے۔ فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، پھر ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس آئیں شرم سے چلتی ہوئی، یعنی کہ اپنی شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انہوں نے گھونگھٹ بھی نکال رکھا تھا۔ یہ تفصیل ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں چہرے کے پردے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شرم و حیا کا پیکر بنتی وہ خاتون آئی، اور قرآن کریم نوٹ فرمائیے کہ عورت کے جس وصف کو سب سے زیادہ نمایاں کرتا ہے، اس کی جس کوالٹی کو سب سے زیادہ نمایاں کرتا ہے، وہ اس کی شرم و حیا اور اس کا پوشیدہ رہنا ہے۔ خاص طور پر آخری پاروں میں جو مکی صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، لولو مکنون، جیسے کہ کوئی موتی ہو چھپایا ہوا، پور مقصورات، خیموں کے اندر پوشیدہ، یہ الفاظ بار بار ہم پڑھیں گے آخری صورتوں میں۔ تو عورت کے جس وصف کو اور کوالٹی کو قرآن سب سے زیادہ نمایاں کرتا ہے، وہ اس کی شرم و حیا اور اس کی جو عفت اور پاکیزگی ہے پوشیدہ رہنے کے اندر، اس کو قرآن بار بار نمایاں کرتا ہے۔ یہاں بھی ان خاتون کے اسی طرح ذکر آیا کہ فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، تو دونوں میں سے ایک ان کے پاس آئیں شرم کے ساتھ چلتی ہوئی۔ قالت، تو انہوں نے کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، یہ بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا، برادے ہمارے جانوروں کو۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اس نے واقعے کو بیان فرمایا، قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ کو ظالمین کے قوم سے نجات دے دی گئی، بچ کر آ گئے ہیں۔ برادے کہ یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قالت احداهما، ان میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجر ہو، اے ابا جان انہیں ملازم رکھ لیجیے، ان خیر من استاجر القوی الامین، بے شک جسے آپ ملازم رکھیں تو بہتر وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ یہ دو کوالٹیز ہیں، یعنی کہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور ڈگنیٹی بھی ہونی چاہیے، امانت کا لحاظ بھی ہونا چاہیے کسی بھی جاب کے پرفارمنس کے لیے. تو یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں. وہ ہے کہ یہ خواتین بھی موسیٰ علیہ السلام کی کردار سے متاثر ہو گئی تھی کہ نگاہ اٹھا کر بھی انہوں نے شاید نہ دیکھا ہو، اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ امین بھی ہے. قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. انہوں نے کہا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو. یہ مہر نہیں ہے، نکاح کی شرط ہے، ایسی شرط لگانے کی اجازت ہے. تو اگر 8 سال تم میری ملازمت کرو تو میں دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دیتا ہوں تاکہ ان کو ایک سہارا مل جائے گا. داماد ساتھ بھی رہے گا تو ایک گھر کے اندر سہارا بھی ہو جائے گا. بیٹیوں کو باہر جانا پڑتا ہے پانی پلانے کے لیے، اس سے بچت ہو جائے گی. خود بھی بڑھاپے کو آگے ہے تو سہارا مل جائے گا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِي، اگر 10 سال تم پورے کر لو تو تمہاری طرف سے ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مشقت ڈالوں. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو انقریب مجھے تم نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان عہد ہے. أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، میں دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، چاہے تو 8 چاہے تو 10. لیکن مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس مکمل فرمائے تھے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ گواہ اس پر جو کچھ کہ ہم کہہ رہے ہیں. اب یہاں 2-3 باتیں اور سمجھنے کی ہیں. وہ جو بوڑھے شخص تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو پیش کیا نکاح کے لیے. معلوم ہوا کہ رشتہ نکاح کے لیے رشتہ لڑکی والوں کی یہاں سے بھی جا سکتا ہے. ہمارے خانوں کا اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو پیش کیا نکاح کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا نکاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور ظہور نبوت سے پہلے چلے جائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا نکاح کے لیے. تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر، یہ بھی بات معلوم ہو گئی. مزید یہ ہے کہ وہ جو دعا میں نے کیا تھا آپ کے سامنے، ربی انی لبا انزلت الی من خیر فقیر، آیت نمبر 24 میں، اے میرے رب جو کچھ بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں تیرا فقیر ہوں. تو اللہ نے کتنے کام بنا دیے، ٹھکانہ مل گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اس قوم کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی، علاقے سے باہر آ گئے، اللہ نے نکاح کا انتظام فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجئے ملازمت کا بھی انتظام فرما دیا. تو یہ ساری جو کیفیات آ رہی ہیں سامنے، ساری تبدیلیاں جو سامنے آ رہی ہیں، ساری مدد اللہ تعالیٰ کی سامنے جو آ رہی ہے، اس کے پیچھے جڑ و بنیاد دعا ہمیں دکھائی دیتی ہے. بڑی عاجزانہ دعا ہے. اللہ ہمیں اس کا اپنے تمام مسائل کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں مدین سے واپسی کا ذکر ہے. ہم جو پہلے سورتیں پڑھ کر آئے ہیں، سورہ طہٰ، سورہ نمل وغیرہ، اس میں یہیں سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ مدین سے واپس آ رہے ہیں تو ظہور نبوت ہو گیا. سورہ قصص میں ہم نے دیکھا کہ مدین سے پہلے کے حالات ہم نے پڑھ لیے، اب سلسلہ وہیں جڑ جائے گا جو سورہ طہٰ سورہ نمل میں تفاصیل آ چکی ہیں کہ مدین سے واپس جا رہے ہیں اور وادی مقدس میں طوا کے اندر ظہور نبوت کا معاملہ. فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت مکمل فرما لی، وسار باہلہ آنس من جانب طور نارا، تو اپنی گھر والی یعنی اہلیہ کو ساتھ لے کر چلے، انہوں نے دیکھی کوئی طور کی طرف سے ایک آگ. قال لاہلہ امکثوا انی آنس نارا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے بے شک آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصلون، شاید میں اس سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں مراد راستے کی، یا آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم آگ سے سیک سکو. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره، پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو ندا دی گئی، وہ اس کے پاس آئے اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی برکت والی جگہ میں، دائیں میدان کے کنارے سے درخت کے درمیان سے. یعنی کہ میدان طوا تھا مقدس مقام، تفسیرات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے، اور درخت کے پیچھے سے آواز بھی آئی، اللہ کا کلام تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. اگلے الفاظ اس کی گواہی دے رہے ہیں، اے موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی ان اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں تمام جہان والوں کا رب. وانا القی عصاک، اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو. فلما راہ تحتز کانہا جان، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا لہراتے ہوئے تو گویا کہ وہ ایک اژدہا ہے، حیتن سانپ اور جان اژدہا. ولا مدبرا، وہ پیٹ پھیر کر لوٹے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل، فرمایا گیا کہ اے موسیٰ آگے آؤ. ولا تخف، ڈرو نہیں، انک من الامنین، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال لو، وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. وضم الیک جناحک من الرہب، وضم الیک جناحک من الرہب، اور پھر اپنا بازو خوف دور ہونے کی غرض سے اپنی طرف ملا لینا، تو یہ ترکیب بتا دی گئی خوف کو دور کرنے کے لیے کہ اپنا بازو ملا لینا اپنی طرف، سکیڑ لینا اس کو. فذالک برہانانی من ربک، یہ دو دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسقین کے قوم ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے شخص کو مار ڈالا ہے. آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر آیا تھا. فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اور میرے بھائی ہارون یہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں. فارسلہ معی رد ان یصدقونی، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عبودک باخیک، فرمایا کہ ہم ابھی تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو تمہاری قوت کو مضبوط کریں گے. ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا، اور ہم تم دونوں کے لیے عطا کریں گے غلبہ، بس وہ ہماری نشانیوں یعنی معجزات کی وجہ سے تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. انتما ومن تبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب رہو گے. فلما جاء موسى بآياتنا بينات، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے بولا کہ یہ، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں مگر ایک گھڑا ہوا جادو ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، اور ہم نے ایسی بات اپنے اگلے باپ داداؤں میں کبھی بھی نہیں سنی ہے. یہ تفاصیل ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. وقال موسى ربي اعلم من جاء بالهدى من عنده، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ہدایت دے کر آیا ہے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. وقال فرعون یا ایها الملأ، اور فرعون نے کہا کہ اے میرے سرداروں، ما علمت لكم من الہ غیری، میں تم نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود. یہ ربوبیت کیسے دعویٰ کیا الہ ہونے کا. فوقد لي يا هامان على الطين، بس اے ہامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا. فاجعل لي صرحا، پھر میرے لیے تیار کر ایک بلند محل. لعلی اطلع الى الہ موسیٰ، تاکہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانکوں. وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں. معاذ اللہ، یہ ہے جو ہتھکنڈے رہے تاریخ میں ظالم حکمرانوں کے. دلیل پیش نہیں کر رہا ہے، لیکن کچھ اور دھندوں میں لگانا چاہ رہے قوموں کو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تاثیر کم ہو جائے. یہ وہ شعر جس میں بات کہی گئی کہ خاص بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، قبضے میں لیا ہوا ہے لوگوں کو، غلام بنا رکھا ہے، کوئی تحریک نہ اٹھ نہیں پائے. مختلف دھندوں میں لگا کر رکھو ان کو، جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، کرکٹ کے میچز میں لگا دو، کبھی بجلی کے دھندے میں لگا دو، کبھی ڈیمز کے مسائل کے اندر لگا دو، کبھی کیا ہے پارلیمنٹ مسئلہ کھڑا کر دو، کبھی ایل ایف او کے دھندے شروع کر دو. انہی میں گھمائے رکھو ان کو تاکہ حقائق ان کی نگاہوں سے دور رہے، اور ظلم اور جبر جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، اس کی ان کو فکر بھی لاحق نہ ہو کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوئی بات کی جائے. تو یہ تفسیر جو ہمارے سامنے قرآن کریم بار بار رکھتا ہے. تو یہ توجہ تبدیل کرنا چاہیے. فرعون نے دراصل اور اس کے ذریعے سے چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تاثیر کو کم کیا جا سکے. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، اور وہ اور اس کا لشکر دنیا میں ناحق مغرور ہو گئے. وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. لیکن کیا ہوا، فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا. فانظر كيف كان، اور انہیں دریا میں غرق کر دیا. فانظر كيف كان عاقبۃ الظالمین، بس دیکھو ظالمین کا انجام کیسا ہوا. وجعلناهم ائمۃ يدعون الى النار، اور ہم نے انہیں سردار بنایا کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے رہے. مراد یہ کہ جتنے یہ لاؤ لشکر بڑے بڑے سردار ان کے ہیں، یہ آگے آگے ہوں گے روز قیامت، منکرین کی سرداری ہے وہاں پر بھی یہ کریں گے جہنم میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت میں وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. نوٹ کیجئے آپ اس چیز کو کہ یہی ہتھکنڈے جو فرعون کے تھے، وہی تاریخ انسانی میں بار بار دہرائے جاتے رہے. اللہ کا انکار، اللہ کے مقابلے میں اپنی ذاتی منمانی کرانے کی کوشش کرنا، یہی روش کچھ تھی رشینز کی. خلا میں وہ پہلے پہنچے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور انہوں نے بڑے دعوے سے کہا ہم لیونک لے گئے آسمانوں میں، ہم اسپٹنک لے گئے آسمانوں میں، ہمیں خدا کہیں نظر نہیں آیا. معاذ اللہ، فرعون غرق کیا گیا دریا میں، وہ مار دیے گئے افغانستان کے اندر، پھر اپنے علاقوں کے اندر بھی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات زندہ مثالوں کے طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے. باقی اللہ کسی کو نہ ملے، کم سے کم آج کے دور میں تو اس سے زیادہ احمق انسان کوئی ہو نہیں سکتا. اس زمانے کا بدو پہچان رہا اللہ کو، کہ بھائی جو ویسٹیج پڑا ہوا ہے کسی جانور کا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے، تو کیسے ممکن یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہمارے سامنے ہے، یہ خود بخود بن گئے ہو؟ اس کی اپروچ اتنی تھی. آج کے انسان کی اپروچ کتنی ہے؟ ہم نے معلوم کر لیا کہ ہماری جو کہکشاں گیلیکسی، اس میں 100 بلین کے قریب ستارے موجود ہیں. یہ کیلکولیشن تھا سائنٹسٹ، 100 بلین کے قریب ستارے موجود ہیں ہماری گیلیکسی کے اندر، اور ہماری سے اگلی جو گیلیکسی ہے وہ 800,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اور ملینز کے حساب سے گیلیکسیز موجود ہیں، ڈسکور ہو چکی، اور کتنی ملینز کے حساب سے ہیں کہ جو بلیک ہولز میں ختم ہوتی چلی گئی. اب بھی اگر کوئی کہے کہ اس کو خدا نہیں ملا، تو اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے جو قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے، اور ان مجرم کا انجام بھی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. اب پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ اتنے پرانے واقعات، اتنے قدیم واقعات اتنی وضاحت سے آپ بیان فرما رہے ہیں، اور منکرین کو عذاب کی وحی سنائی گئی ہے، اور ان کا رد بھی کیا گیا ہے ان کے اعتراضات کے ضمن میں. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی امتیں ہلاک کر دیں، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی جانب نہیں تھے، مراد ہے کوہ طور کے، اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ اس وقت دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل کہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ تفاصیل بیان فرما رہا ہے. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی بھی طویل ہو گئی ان کے اوپر مدت، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ اہل مدین میں بھی موجود نہیں تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ ان پر ہماری آیات تلاوت فرماتے، وَلَٰكِنَّا مُرْسِلِينَ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، اور یہ حالات ہم ہی اے نبی آپ کو بتا رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، اور ہم نے پکارا تو آپ طور کے کنارے پر نہ تھے، لیکن آپ کے رب کے رحمت سے، مراد کیا ہے، آپ کے رب کے رحمت سے اے نبی آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے، اور اللہ اس نبوت کے تحت آنے والی وحی کے ذریعے ان حالات سے آپ کو باخبر فرما رہا ہے، جو کہ آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. کیوں اللہ نے نبوت آپ کو عطا فرمائی؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے پاس آج سے پہلے کو خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کچھ ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پہلے 2500 برس پہلے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد آ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ خبردار ان کو کیجئے کہ جن کے پاس خبردار کرنے والا ایک عرصہ دراز سے نہیں آئے. وَلَوْ لَا تُصِيبُهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر یہ نہ ہو کہ انہیں ان کے اعمال کی سبب کوئی مصیبت پہنچے، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات تیرے احکامات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور اہل ایمان میں سے ہو جاتا. یہ اعتراض اللہ نے رہنے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے رسول کو بھیجا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب وہ رسول ان کے پاس ہماری طرف سے، بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، تو کہنے لگے کہ ہمیں وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے کہ موسی علیہ السلام کو دیا گیا تھا، مطلب کہ ان کو بھی کچھ معجزات دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ کیا اتنے نشانیاں دکھانے کے بعد بھی مان کے دیا لوگوں نے؟ تو کیا تم مانو گے؟ تمہیں نہیں دیے جائیں گے معجزات. یہ موضوع ہے سورہ الانعام کا، تفصیل نہ پڑھ چکے، بار بار فرمائش معجزات کا مطالبہ، بار بار اللہ نے رد فرما دیا کہ قرآن کی سوا کوئی شے نہیں دی جائے گی. قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ وہ دونوں جادو ہیں، معاذ اللہ، تظاہرا یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں آ رہا ہے، مشرکین کو سنایا جا رہا تھا، ان کو بھی جادوگر کہا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جادوگر کہا، معاذ اللہ. وقالوا، اور بولے، انا بکل کافرون، کہ ہم تو سب کا انکار کرنے والے ہیں. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو أهدى منهما، کہنے لگے آپ اے نبی آپ فرما دیجئے تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، یعنی قرآن و تورات سے، ان اتبعوا، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لا کے دکھاؤ. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں، فَعَلَمْ، تو آپ جان لیں، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خواہش کی پیروی کی اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد چھٹا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں نصارہ میں سے جو لوگ ایمان لائے ان میں سے کچھ اہل ایمان کا ذکر ہے، ان کے لیے بشارات کا ذکر ہے اور مشرکین کو وعید سنائی گئی ہے۔ لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، اور یقین ہم نے پہم یعنی مستقل رسول بھیجے ان کے لیے، لهم القول لعلهم يتذكرون، ہم نے پہم مسلسل ان کے لیے اپنا کلام بھیجا، بار بار وحی نازل فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مراد یہ کہ اللہ ہر دور میں وحی بھیجتے رہے، تورات بھی اللہ نے بھیجی، انجیل بھی اللہ نے عطا فرمائی، قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا لوگ تاکہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس لیے الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل کتاب عطا کی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ ایک معین واقعے کی طرف اشارہ ہے، حبشہ سے کچھ عیسائی آئے تھے، تقریبا 20 کی ان کی تعداد تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہدایت بھی حاصل کی، ایمان بھی قبول کیا، ان کی یہاں پر مدح کی جا رہی ہے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے مراد قرآن کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ اِنَّا الْحَقُ بِرَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے، اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم پہلے اس کے فرما بردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر دوہرا عطا کیا جائے گا ان کے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ دوہرا اجر، ایک پچھلی کتاب کو ماننے کا اور ایک اس کتاب کو ماننے کا بھی۔ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے کہ سابقہ کتاب کو بھی مانا انہوں نے، تورات کو اگر یہودیوں میں سے کوئی مان لایا، یا نصارہ جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے تو انجیل کو مانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی کتاب قرآن کو بھی مانا۔ تو اللہ دوہرا اجر ان کو عطا فرمائے گا، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ کیوں؟ یہ صبر کی روش ہو تو انسان دنیا میں لذات کو ترک کرے گا، انسان حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوگا، اور حق کو قبول کرنے میں جو مسائل آئیں گے اس کو برداشت کر سکے گا۔ اس صبر کے نتیجے میں ہدایت ملتی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ مکے میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں آئے تھے تو ابو جہل اور دیگر مشرکین ان کا مذاق اڑایا، تو انہوں نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ مزید آ کے ان کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی لایعنی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہو جانا ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں ہم نے عباد الرحمان کی صفات پڑھی تھی، اس میں ذکر آیا تھا قالوا سلاما، جب وہ نادان لوگوں سے الجھتے ہیں وہ کہتے سلام، ان کی روش بھی یہی تھی، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلین سے نادانوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد بڑی شانی بے نیازی کا معاملہ جو اللہ کی طرف سے بیان ہو رہا ہے۔ ابو طالب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، بڑی انہوں نے سپورٹ کی، آخر تک اللہ کے رسول ان کے کان میں کہتا رہے کہ چچا جان کان میں میرے کلمہ پڑھنے میں اللہ کے سامنے سفارش تو کر دو آپ کی کل قیامت کے دن۔ وہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، مشرکین نے کہا کہ ابو طالب اب موت آ رہی ہے تو قبول کر رہا ہے اس کے دین کو، بالا قبول نہیں کیا۔ تو بخاری شریف میں حدیث آ گئی، یہ آیت مبارک جو ہم پڑھنے جا رہے کہ نبی ہدایت کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، وہ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے۔ اس سے پھر اگلی آیت ہم دیکھیں گے کہ استغفار کرنے سے بھی منع کیا گیا مشرکین کے حوالے سے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جس کے لیے آپ پسند فرمائیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہدایت دے دینا یہ کامل اللہ کا اختیار ہے، منوانے کی ذمہ داری اے نبی آپ پر نہیں ہے۔ سورہ غاشیہ کے آخر میں پڑھتے ہیں فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، نبی تذکیر کیجئے، منوا لینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے سورہ التوبہ میں بھی پڑھ لیا تھا آیت نمبر 113 اور 114 میں کہ جن پر واضح ہو جائے کہ فلاں فلاں لوگ مشرک ہی ہیں تو ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ذمن میں تھا، سورہ توبہ آیت نمبر 114، ابراہیم علیہ السلام کو جو معلوم ہو گیا کہ باپ مشرک شرک پر ہی اڑا ہوا ہے تو انہوں نے استغفار کرنا ان کے لیے چھوڑ دی تھی۔ یہ تفصیل اس مقام پر آئی ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114 میں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان تتبعی الہدا معاکا تتخطف من ارضنا، اگر ہم تمہاری ہدایت کے ساتھ پیروی کر لیں، تمہاری ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ مشرکین کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری بات کو مان لیں تو یہ ہماری بتوں کی وجہ سے، ہماری جو کعبے کی نگرانی اور تولیت ہمیں دی گئی اس کی وجہ سے ہمیں بڑے نذرانے ملتے ہیں، اور بڑا مال اسباب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دو چک لیے جائیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا سارا کے لیے. اب اللہ کا تبصرہ، اول نمکن لہم حرما آمنا، کہ ہم نے انہیں حرمت والا مقام یعنی حرم میں ٹھکانہ ادا نہیں کیا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں پھل ہر قسم کے ہماری جانب سے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا ہم نے اس حرم کو حرمت والا مہینہ، حرمت والا مقام اور جائے امن نہیں بنایا؟ پورے عرب کے اندر لوگوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، تمہارا قافلہ قریش کے بعد، قریش والوں تمہارے قافلے محفوظ رہتے ہیں. پورے عرب میں قتل و غارت گری ہو سکتی ہے، اس مقام پر قتل و غارت گری نہیں ہوتی ہے. تو جو اللہ تمہاری اس بت پرستی کے باوجود بھی تمہیں اتنا کچھ دے رہا ہے، کیا ایمان لانے کے بعد تمہیں نہیں عطا فرمائے گا؟ پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر جگہ سے رزق چلا آتا ہے. یہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پڑھی سورہ حج میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی، کہ اللہ ثمرات میں سے رزق ان کو عطا فرما. کچھ نہیں اگتا وہاں پر، دنیا جہاں کی چیزیں وہاں پر اب بھی آتی ہیں، پہلے بھی آتی تھی. تو ابھی تو تم نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اللہ کی اطاعت قبول کر لو گے تو اللہ تمہیں ان چیزوں سے دور کر دے گا؟ کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں. یہی مسئلہ آتا ہے اہل ایمان کے لیے جو ماننے والے ہیں، کہ اگر ہم شریعت پر عمل درآمد کریں گے تو ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، گاڑی رکھ لیں گے تو جاب چھوٹ جائے گی، بیٹی پردہ کرنا شروع کر دے گی تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے، لوگ کہیں گے تو تخیلوس ہو گئی بات اللہ، تھوڑا اور اوپری سطح پر جائے تو اگر ہم شریعت کے احکامات کے چہ چلے تو کاروبار نہیں ہو سکتا آج کل، تھوڑا اور اوپر جائیں اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے تو امریکہ میں نہیں چھوڑے گا. اس بات کا خوف ہے لوگوں کو، اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ کی مانیں گے تو اللہ ہماری پشپنا ہی فرمائے گا. یقین کی تو کمزوری ہے نا، یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اب پچھلی بستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تم کس بات پہ اتراتے ہو؟ تھوڑی سی تمہاری معیشت اس کے اوپر دیکھو، پچھلے لوگوں کا عالم کیا تھا اور کیا حال ہوا ان کا. وہ کم ہلکنا من قریت بطرت معیشتها، اور کتنی بستی ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں. وہ قوم عاد، وہ قوم ثمود، فضل کا مساکن ہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، تو یہ ان کے مسکن ہنڈرات وغیرہ، ان کے بعد لوگ ان کے بعد لوگ آباد نہیں ہوئے مگر بہت ہی قلیل. وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی وارث ہوئے. زمین آسمان کی ملکیت اللہ کی، کسی کو آج دیا کسی کو کل دیا، سب سے لے لیا، اللہ ہی وارث اس کا. سب مر جائیں گے تب بھی اللہ ہی وارث ہوگا، تو کیا اس پر یقین نہیں رکھتے تم؟ بما کان ربک مہلک القرى حتى يبعث في امها رسولا، اور تمہارا ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کا ہلاک فرما دے جب تک کہ ان کی بڑی بستی، مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجتے. رسول کو بھیجنے کے بعد اتمام حجت کیا جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں تفصیل آ چکی ہے. مرکزی بستی سے مراد ام القرى، کیونکہ جتنے چھوٹے چھوٹے علاقے بستیاں ہوتے ہیں ان کا لنک ہوتا ہے مرکزی بستیوں کے ساتھ، تو مرکزی بستیوں میں بھیج دیا جانا رسول کا وہ کفایت کر جاتا ہے، دیگر علاقوں میں آپ سے آپ دعوت پہنچ جاتی ہے. یتلو علیم آیاتنا، وہ ہماری آیات ان پر تلاوت کرتے تھے. وما کنا مہلک القرى الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں. ظلم پر اتر آتی ہے قوم، مہلت ختم ہو جاتی ہے قوم کی، تب اللہ کا عذاب آتا ہے. وما اوتیت من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا، تمہیں جو کچھ چیز دی گئی ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، عارضی ہے، فانی، ختم ہو جانے والی. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. یہ بات آئی سورۃ الاعلا آیت نمبر 16 اور 17 میں. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا، اور آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس فانی میں ڈوب کر اس ہمیشہ کی زندگی کے خسارے کا سودا کر رہے ہو؟ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، یہ عارضی ہے، یہ استعمال دے دیا گیا بطور آزمائش کے. تم نے اس کو مقصود اگر بنا لیا تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد سات اور رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے. اس میں مشرکین کی بے بسی جو ہوگی اس کا ذکر آئے گا، ان طرف کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور قیامت کی حاضری کا ذکر بھی ہے. فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، تو جسے ہم نے اچھا وعدہ عطا کیا، جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس کو پانے والا بھی ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کے سامان سے بہرہ مند تو کیا لیکن ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. ایک شخص جس سے اللہ نے وعدہ کیا کس بات کا؟ اگر وہ اطاعت کرے تو کل اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے مل جائیں گی. اور دوسرا کون ہے جس کو دنیا میں خوب نواز دیا لیکن قیامت کے دن وہ مجرمین کے صف میں شامل ہوگا؟ خود فیصلہ کرو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے. قال الذين حق عليهم القول, پھر وہ کہیں گے وہ لوگ جن پر حکم یعنی عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا. ربنا هؤلاء الذين اغوينا, اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا. اغویناهم كما غوینا, وہ کہیں گے ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے کہ ہم خود بہک گئے تھے. وہ مشرکین کے جھوٹے معبود وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تبرأنا الیک, ہم تیری طرف سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, اے اللہ تیرے حضور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون, وہ ہماری بندگی نہ کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ مشرکین کے کون سے معبودوں کا ذکر ہے, بتوں کا نہیں, بلکہ اللہ کے انبیاء کو پکارا گیا, اللہ کے اولیاء اللہ کو پکارا گیا, پکارا جاتا ہے. وہ ان مشرکین کے شرک کا جب انکار کر دیں کہ اللہ ما کانوا ایانا یعبدون, یہ وہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے, اب ان مشرکین سے کہا جائے گا. وقیل ادعوا شرکاءکم, اور کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو پکارو. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب, سو انہیں پکاریں گے تو انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون, کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے. ویوم ینادیہم فیقولوا ماذا اجبتم المرسلین, اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون, پس ان کو کوئی بات نہیں سوجے گی اس دن, پس وہ آپس سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے شہانہ انداز میں کلام ہے, فاما من تاب وآمن وعمل صالحا, تو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا, فعسا ان یکون من المفلحین, تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہوگا. وربک یخلق ما یشاء ویختار, اور تمہارا پیدا فرماتا جو چاہتا ہے اور جو وہ پسند فرماتا ہے. ما کان لہم الخیرہ, نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار, مراد ہے کہ کسی اور جھوٹے معبود کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ, پاک اللہ, وتعالی عما یشرکون, اور بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون, اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہو اللہ لا الہ الا ہو, اور وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اسی کی تمام تعریف اور شکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہ الحکم والیہ ترجعون, اور اسی کے لیے حکم کا اختیار ہے, فیصلے کا اختیار ہے, اور اسی کی طرح تم لوٹ کر جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا بڑا جامع انداز سے بیان. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے, ذرا دیکھو اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاریخ فرما دے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, تو اور کون معبود ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا کر دے دے. افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو, اگر یہ روشنی نہ ہو تو کیا عالم ہو جائے گا تمہارا. یہ فصلیں پکتی ہیں تو سورج کی روشنی کی وجہ سے, موسموں کا تغیر ہوتا ہے تو سورج کی گردش کی وجہ سے, تمہیں بھی حرارت کام دیتی ہے تو اس سورج کی وجہ سے, کام کاج دن میں کر لیتے ہو سورج کی روشنی کی وجہ سے, وغیرہ وغیرہ. اگر اللہ ہمیشہ رات تاریخ فرما دے تو بتاؤ تمہیں کون دن دے گا لا کے, کوئی ہے کوئی جھوٹا معبود اور کو جدا کر دے. قل ارايتم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے, ذرا دیکھو, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ, اگر اللہ قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر روزے روشن کی طرح دن کو روز جاری فرما دے, بالکل روشن کر دے اور ہمیشہ کے لیے دن ہی دن تاریخ فرما دے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کرو سکون پاؤ. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, ہے کوئی اللہ کے سوا یہ تمہیں رات عطا فرماتا ہو. کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے, تھکے آرے آتے ہو اور ایک نیند تمہیں مل جاتی ہے اور فریش ہو جاتے ہو, اس کیسے اللہ اس روشنی کا سوئچ بھی آف کرتا ہے تو رات تاری ہو جاتی ہے, اور کیسے اللہ تمہارے شعور کا سوئچ آف کرتا ہے تو تم سو جاتے ہو تاکہ سکون تمہیں حاصل ہو جائے. ہے کوئی اللہ کے سوا, سرچنگ کوئسچن کا انداز, ہے کوئی اللہ کے سوا, تو کیا اب اس کو نہیں پکارو گے, اب بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے, اب بھی اس کو بھلا کر بیٹھے رہو گے, اب بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرو گے. یہ قرآن کا وہ موضوع ہے کہ جو ایک ان پڑھ آدمی کے لیے بھی, ایک بدو کے لیے بھی, ایک دیہاتی کے لیے بھی بالکل آسان ہے. اس معنی میں قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے, اور ہم جو توجہ دلاتے ہیں لوگوں کو قرآن کے انہی مضامین کی طرف, جو اوپر پر آل ہے, اس کا 90% حصہ جو ہے تذکیری, اسی طرح کی تذکیری یاد دہانی. چار دفعہ قرآن کہتا ہے, سورہ القمر آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس ذکر کے لیے, یاد دہانی کے لیے, ریمبرنس کے لیے, بندے کو اللہ یاد آ جائے, بندے کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے میں کتنا بے بس ہوں, کتنا محتاج ہوں, بندے کو اللہ یاد آ جائے کہ وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. اس ذکر کے لیے، اس ریمبرنس کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. فہل میں مدکر، اب تم میں سے کوئی یہ نصیحت آگر حاصل کر لے. یہ انویٹیشن اوپن فار آل ہے اللہ کا، یہ آسان پہلو قرآن کا اس کے سرفس پہ موجود ہے، ہر ایک کے لیے رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. کیا مسلمان کیا کافر، کیا امیر کیا غریب، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا دیہاتی کیا شہری، کیا ان پڑھ اور کیا انتہائی پڑھا لکھا آدمی، یہ قرآن کا بیسک موضوع جس کو قرآن بار بار نمایاں کرتا ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. مزید اس کی نعمتیں، بمن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات دن کو بنایا. لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں یعنی رات میں آرام کرو. ولتبتغوا من فضلہ، اور اس کی روزی میں سے اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. مراد دن میں، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا کہاں ہے وہ جن کو تم میرا گمان شریک کرتے تھے، یعنی جھوٹے معبود. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے گواہ کو کھڑا کریں گے. فَقُلْ لَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، یہ گواہ سے مراد ہر رسول کے امتی کو کھڑا کیا، ہر امت کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا گواہی کے لیے. فَقُلْ لَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے، یعنی انکار کرنے والے، تو وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کے لیے حق ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے وہ جو کچھ کے وہ گھڑتے تھے، یعنی جھوٹے معبودوں کو وہ بالکل بھول جائیں گے. اس کے بعد آٹھواں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں قارون کا واقعہ آ رہا ہے. بڑی سبق آموزی اس میں ہے. ایک مادہ پرستانہ کردار اس رکوع میں ہمارے سامنے آ گیا، ایک دنیا پرست آدمی اس کا کردار سامنے آ رہا ہے، ایک قوم فروش آدمی اس کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ ذکر ہے سورہ القصص کے اگلے رکوع، یعنی رکوع نمبر 8 میں. یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن قوم فروش آدمی تھا، پوری قوم کا سودا کر لیا تھا اسے فرعون کے ہاتھوں. اور یہی ظالموں کا اور حکمرانوں کا ہتھکنڈا رہتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ اپنے منظور نظر لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، نوازتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں. جیسے انگریزوں نے کیا کہ ہمارے ہی لوگوں کو کسی کو سر کا خطاب دیا، اور کسی کو نہ جانے کیا کیا خطاب دے دیے، اور تھوڑی تھوڑی زمینیں بھی دے دی، اور ان کے ذریعے سے مقامی لوگوں پر حکمرانی کی. یہی طریقہ کار فرعون کا تھا. اس کے دربار میں یہ قارون بھی تھا. یوں کہی کہ اس کے منظور نظر لوگوں میں قارون بھی تھا، جو کہ قوم موسیٰ میں سے تھا. اس کو اس نے نواز رکھا تھا، اور اس طور پر غلامی کو اس نے مضبوط کر رکھا تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے، اس شخص کا جو کہ قوم فروش ہے. پھر دیکھیے قرآن زندہ کتاب، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ایک کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. آج بھی ہم نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں اپنی قوم کے اندر وہ سیاستدان ملیں گے جنہوں نے پوری پوری قوم کا سودا کیا ہے، ظلم کر کر کے. چند خاندان اس پاکستان کے، پورے پاکستان کے 80-90% جو ہے خزانوں کے اوپر ظالم جو ہے وہ ڈاکو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی تجوریاں بھار بڑی ہوئی ہیں. اس پاکستان کا $40 بلین کا قریب کم و بیش قرضہ رہتا ہے میکسیمم، اور $100 بلین ان ظالموں کے باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے. ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ قوم فروش لوگ، اس واقعے کو پڑھیے تو آنکھیں کھل جاتی کہ قرآن کس طرح ہر دور کے نظارے، ہر دور کے کرداروں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، تو اس نے ان پر زیادتی کی. کس پر؟ قوم موسیٰ پر زیادتی کی، غداری کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں، خزانہ نہیں، خزانے کے لیے جو تالے لگائے گئے ہوں گے جہاں جہاں وہ سیف ہوگا، ان کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کے لیے بھی مشکل کام تھا. کتنا خزانہ اللہ نے اس کو دیا تھا. کیا بل گیٹس کی دولت آج ہوگی، یا کیا آج ہمارے کسی بڑے سرمایہ دار کی دولت ہوگی؟ اس سے کہیں زیادہ دولت اللہ نے اس کو دے رکھی تھی. اذ قال له قومه، تو اس کو اس کی قوم نے کہا، لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اب یہ لفظ فرح کو نوٹ کیجئے، کس پہ اترا رہا ہے؟ تو دولت پر. اس دولت کا انجام آگے آ جائے گا. زمین میں اس کے خزانے سمیت اس کو دھسا دیا گیا تھا. اور یہ دولت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی تمنا نے، خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. 2 فٹ نیچے، 6 فٹ کے گڑے میں انسان جائے گا، مسلمان ہے، مسلمانوں کے درمیان مرا تو کیا ملے گا؟ 2 گز سفر، وہ بھی زمین پہ موت واقع ہوئی ہو تب. باقی بلینز آف ڈالرز بھی ہو تو وہ کرے جائیں گے، وہ 2 فٹ اوپر ہی زمین کے اوپر آ جائیں گے. دس از اینڈ ریزلٹ. تو قوم کے لوگوں نے کہا، اترامت، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب قرآن ایک اور مقام پر بتاتے اترانا کس بات پر چاہیے، سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن اللہ کے فضل سے ملا ہے اور اس کی خاص رحمت سے ملا ہے، فبذلک فلیفرحوا، اے نبی فرما دیجئے اس پر اترانے تو اتراؤ، یہ لفظ اترانا اچھا لفظ نہیں ہے، قرآن نے منع کیا اترانے سے، لیکن قارون کس پہ اترا رہا تھا؟ دولت پر، جو آنے جانے والی شے ہے، جو آزمائش کے لیے اللہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا ہے، یہ قرآن اگر کسی کے پاس ہے فبذلک فلیفرحوا، اس پہ اتراؤ، مراد ہے اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے کہ آئی ہیو گاٹ سم تھنگ، تو اگر قرآن میں سے کچھ ہے تو بہت بڑے خوش نصیب ہو، اور قرآن میں سے کچھ اگر تمہارے پاس نہیں تو بہت بڑے بد نصیب ہو جاؤ گے، تو قرآن پہ اتراؤ کہ ہاں اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اس کا طالب علم بنایا ہے، اللہ نے مجھے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، وہ ہے ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت 58، دنیا میں لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں سب سے بہترین شے جو جمع کی جانے کے قابل ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم مال و دولت پر نہ اتنائیں نہ اس کے پیچھے دیوانے ہوں، وہ تو ملنا جتنا ہے وہ مل جائے گا مقدر میں، جتنا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، بلکہ اللہ عظیم ترین دولت یعنی قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی حوالے سے میری زبان پر الفاظ آ گئے عظیم ترین دولت، اسی حوالے سے ایک میرا کیسٹ ہے، آڈیو کیسٹ ہے، انشاءاللہ اس کی سماعت اس حوالے سے مفید رہے گی، اور ایک ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے کتابچے کی صورت میں، دنیا کی عظیم ترین نعمت یعنی قرآن حکیم، اس کا مطالعہ انشاءاللہ بڑا مفید رہے گا، لیکن اس کو منع کیا گیا، لا تفرح اترامت ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس سے آخرت کے گھر کو طلب کرنے کی کوشش کر، اب اس آیت میں آیت 77 میں جن کے پاس بھی مال جتنا بھی ہو، چار ہدایات مالداروں کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں مال کے حوالے سے، نمبر ایک، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، مراد کیا ہے، دنیا تو آنے جانے والی شے ہے، عارضی ہے، آخرت اصل زندگی ہے، اس دولت کے ذریعے سے اس آخرت کی فکر کرو، اس کو کھپاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنا دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اللہ نے مال عطا فرمایا، جائز طریقے پر کماؤ، جائز ضروریات پوری کرو، اتنے کنجوس بھی نہ ہو جاؤ کہ اپنے پر خرچ نہ کرو، محسوس ہوتا ہے واللہ اعلم کہ شاید اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر رہا تھا، اتنا کنجوس اور بخیل ہو گیا تھا، لیکن نہیں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، جائز طریقے پر کماؤ، جائز ضروریات پر خرچ کرو، ثواب ملے گا اس پر، حدیث مبارکہ ہے، وہ لقمہ جو اپنے والدین کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ صدقہ ہے تمہارے لیے، ثواب ملتا اس پر، ہمارے کرنسی نوٹس میں لکھا ہوتا ہے رزق حصول ہے رزق حلال عین عبادت ہے، بات صحیح ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ رزق حلال کمانا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، فریضۃ بعد الفرائض، فرائض ہمارے کیا ارکان اسلام، ان کے بعد ایک فریضہ رزق حلال کمانا بھی ہے، تو جائز طریقے سے کمانا، جائز ضروریات پر خرچ کرنا، قرآن اس کی تلقین کرتا ہے، تو دوسری ہدایت، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، واحسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ کر جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ نے تجھے نوازا، تجھے بہت دیا ہے، تو یہ جو اضافی اس کو لوٹا دو دوسروں کی طرف، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھ لی تھی بات آیت نمبر 26 میں کہ وآتِ ذی القربیٰ حقہ، رشتے دار کو اس کا حق ادا کر دو، تو جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اخلاقی اعتبار سے قرآن کہتے ہیں دراصل وہ دوسروں کا ہے، ان کو لوٹا دو، یہ ان کا حق ہے جو تم ادا کرو گے، احسان نہیں کر رہے، تو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اس کا شکر کیا ہے، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا، تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ رہو، ان کے کام آنے کی کوشش کرو، نمبر چار، ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد نہ مچا، زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے، جب مال بیجا خرچ ہوتا ہے، ایک امیر کی گھرانے کی لڑکی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے جہیز کے اوپر اس کی شادی پر لگ گیا، اسی کے گھر کے ملازمین، اسی کے کمزور رشتے دار، اسی کے غریب رشتے دار دیکھ رہے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی بھی انسان کی بیٹی ہے، اس کی شادی کے موقع پر بھی یہ اخراجات ہوں گے، پھر وہ بائی ہو کر کمانے کی کوشش کرتے ہیں، چوری ڈاکے نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، تو فضول رسومات، بیجا رسومات، شادی کے حوالے سے بدعات، میت کے حوالے سے، ولادت کے موقع کی غلط قسم کی رسومات، پھر نہ جانے کیسی کیسی بدعات ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، یہ بیجا مال اڑانا یہ ناقدری ہے مال کی اور اس سے فساد بھی برپا ہوتا ہے۔ چوتھی ہدایت دی گئی، ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد نہ مچا، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے چار، جس کے پاس بھی مال ہو آخرت کی فکر کرو، دنیا میں سے جائز ضروریات پوری کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور فساد نہ کرو جو کہ بیجا مال اڑانے سے ہوتا ہے۔ اب اس کی مادہ پر سیکھی روش کا ذکر آ رہا ہے، ہم پڑھ چکے سورہ الکہف رکو نمبر 5، ایک مالدار آدمی تھا، اسے کہا یہ سب کچھ میرا ہے، میری پلاننگ، میری منصوبہ بندی، وہی ایٹیچیوڈ، وہی انداز روش اس مقام پر۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اسے کہا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا، جو میرے پاس، میں، میرا علم، میری صلاحیت، میری کوالیفیکیشن، میری پلاننگ، میری منصوبہ بندی، یہ میں ہی دراصل اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور اس انا کو فنا کرنا ہی توحید کا تقاضا ہے، بندہ جھک جائے اللہ کے سامنے۔ تو کہتا ہے یہ تو میرے علم کی بنیاد پر ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، اللہ تعالیٰ کا تصرف۔ اولم یعلم، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واثر جمع، کیا وہ جانتے نہیں کہ اس سے قبل اللہ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ سخت تھی قوت میں اور زیادہ تھی تعداد کے اعتبار سے۔ یہ اعتراض قوم عاد، قوم ثمود، ہلاک کر دی کی بڑی بڑی قومیں، یہ کس بات پہ اعتراض ہے؟ بلا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال تو نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ آج سے آپ گواہیاں پیش ہو جائیں گی، دوسرا یہ ہے کہ گناہگاروں نے کبھی اعتراف بھی کیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو کوئی اسے پوچھنے کا نہ تو نوبت پیش آئے گی نہ پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ فخرج علی قومی فی زینتی، بس وہ قارون اپنے قوم کے سامنے زیب زینت کے ساتھ نکلا، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، کچھ ہٹو بچوں کی سزائیں بھی ہوں گی آج کے ماحول کے اعتبار سے، کچھ گارڈز اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ کچھ پولیس والے بھی ہوں گے، سڑکیں بھی بلاک ہوں گی، لوگوں کا راستہ روک دیا گیا ہوگا، سڑکیں ٹریفک سے جام ہوں گی، بھری بھی ہوں گی، اور یہ نکل رہا ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ۔ یہ منظر ذہن رکھیں آج کے اعتبار سے۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے ہمارے پاس ہی ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ یہ ہے کردار ہر دور کا، دنیا داروں کا، اور ہے آتی تو ہے یہ بادل میں، اگر بڑی چمکتی ہوئی بلیک مرسیڈیز فرارے مارتے ہوئے گزرے ذرا سائڈ سے ہمارے، لمحے بھر کے لیے تو آتا ہوگا، کوئی کسی کا فلیٹ جا رہا ہے، مشرف کا یا کسی اور وزیر اعظم کا یا وزیر کا، کیا اللہ نے ان کو نوازا ہے، آتا ہے نا دل میں، آتا سکتا ہے، ہم اتنے فرشتے تو نہیں ہیں کہ خیال بھی نہ ہے، ہاں خیال آنے کے بعد لگے رہنا اسی پر یہ خطرناک بات ہے، خیال تو آ سکتا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے جو دنیا کے طالب تھے، بڑھیا نصیبوں والا ہے، انہ لذو حظ عظیم، لیکن جن کو حقیقی معلوم تھا، جو ظاہر پرست نہیں تھے، وہ بندے مومن جو ہم نے پڑھا تھا رکو 5 سورہ کہف کا، جو دنیا دار نہیں تھا بلکہ آخرت کا طالب تھا، ان ایسے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وقال الذين اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، علم حقیقت، حقیقت دیکھ رہے تھے، جو ایمان کی روشنی میں غیب ان کے سامنے کھل جاتا ہے، وہ جو حقیقت دیکھ رہے تھے، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ کی جو عطا ہے وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل اچھا کیا، چاہے کم ہو، حلال کے ساتھ ہو، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، حلال کے ساتھ ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے، وہ بہتر ہے اس کثیر کے مقابلے میں جو مادہ پرستی کے ساتھ ہے اور نافرمانی کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فقط آزمائش۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 و 16 بہترین اس مقام پر، فاما من اعطى واتقى وصدق فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، دونوں آیات میں سورہ فجر آیت نمبر 15 و 16، ابتلا ابتلا، ہم آزماتے ہیں لے کر، ہم آزماتے ہیں لے کر، آزمائش۔ حضرت بلال کے پاس کچھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل، اللہ کے رسول نے کبھی زکات دی؟ نہیں دی، اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کس میں زکات اپنی قبل ہو، اللہ کے مقرب ترین، اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی، بعد از خدا تو یہ بزرگ، قصہ مختصر، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے یہ بانٹ یہ نہیں ہے، یہ تقسیم کے معیارات یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو جو اہل علم تھے، حقیقت جانتے تھے، کیا کہا؟ اللہ کے بندوں، جو اللہ نے عطا فرما رکھا ہے حلال کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، وہ بہتر ہے، اس کے لیے جو ایمان لایا جس نے عمل کیا، بلا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات کسی کو نصیب نہیں ہوتی سوائے صبر کرنے والوں کے. یہاں صبر کیا ہے؟ صبر روکنا، یعنی دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، ڈوبنا جانا اس کی لذتیں، اس کی جائیدادیں، اسی میں خوب سے خوب تر کی تلاش. ضرورت پوری کریں بس، زیادہ پھلنے پھولنے کی کوشش کرنا اپنی جواب دہی بڑھانے کے مترادف آخرت کے اعتبار سے. حدیث مبارکہ ہے، عمرا غلبا کے مقابلے میں 500 سال بعد جنت میں جائیں گے 500 سال کے بعد جائیں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ دیا تھا بتاؤ. تو بھائی اپنا ہے بوجھ کم ہی رکھے تو اچھی بات ہے نا. تو یہ صبر کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. یہ صبر بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، ڈوبنا جانا ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے. اب اس کا انجام، فخسفنا بھی وبدار ہل ارض، پھر ہم نے اس کو یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، گھر والوں کو زمین میں دھسا دیے، خزانے زمین دے اندر، کسی اور کے لیے کام نہیں آیا ہو. فما کان لہ من فیت ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی. فما کان من المنتصرین، نہ وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے ہوگا. یہ انجام ہو گیا اس کا جس پہ اترا رہا تھا وہ. آج بھی لوگ اتراتے اپنی جائیدادوں پر، اپنی کوٹھیوں پر، اپنے مال و اسباب کے اوپر. کیا ہے؟ ایک ہچکی آئے معاملہ ختم ہے کہ نہیں؟ ایک جھٹکا ہے دل کے اوپر معاملہ ختم. اور اللہ جائے اس سے کمتر میں معاملہ ختم کر دے، سوتے میں روح قبض کر لے، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کر سکتا ہوں. یہ اینڈ ریزلٹ ہوں گے اس کا. یہ ہے دنیا پرستوں کا انجام، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کرتے تھے صبح کے وقت، یقولون کہنے لگے، وَيْكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے ہماری شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے جس کو خوشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نقا تلا دیتا ہے. یہ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں ہیں، اس کو زیادہ دینا ہے، اس کو کم دینا ہے. کچھ کو کم دینا ممکن ہے دین سے دوری کا ذریعہ بن جائے، اللہ دے دیا کرتا ہے ان کو، اور کچھ کو زیادہ دے دیا جانا دین سے دوری کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ تعالی میں خرچ کی وجہ سے، نافرمانی کے کاموں کی وجہ سے اللہ لے لیتا ہے. یہ پازیٹو باتیں ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں، یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ پر ایسا نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. وہی کا انہ لا یفلح الکافرون، ہائے شامت، کافر دونوں جہانوں میں یعنی کہ اصل کامیابی حاصل کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد آخر کوئی سورہ مبارکہ کا ہے. اس میں جو لوگ زمین میں فساد چاہتے ہیں، متکبرین ہیں، ان کا ذکر آئے گا، اور یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کا آئندہ کا جو معاملہ ہے انجام کے اعتبار سے وہ بہتر ہوگا. فرمایا کہ تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر ہے ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین میں برتری، بڑائی اور فساد نہیں چاہتے. اصل گھر کہاں کا ہے؟ آخرت کا. دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی، لیکن آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے. کوئی عہدہ مانگ لینا، کوئی چاہت عہدہ بڑی، یہ اندر سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ دے دے اپنے فضل سے بات الگ ہے، تو ذمہ داری کو ادا نہیں کرے آدمی، لیکن بڑائی چاہنا، کوئی فساد مچانا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے. کن کے لیے ہے؟ والعاقبت للمتقین، اور انجام تو تقوی اختیار کرنے والوں ہی کے لیے ہے. من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کے ساتھ آیا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے اس کے سوا بدلہ نہیں دیا جائے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر اس قرآن کو لازم کیا ہے، اس کی تبلیغ کو لازم کیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں تفصیل آ چکی ہے. اس قرآن کے نظام کو قائم کرنا آپ پر لازم کیا ہے، سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں تفصیل موجود ہے. ان الذي فرض عليك القران، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ کو قرآن لازم فرمایا، لغادوك الى معاد، تو آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ لے آئے گا. اب اس کے دو مفاہیم، دنیا کے اعتبار سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اب مکے سے باہر گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹا دیں گے مکے کی طرف، ایک فاتح کی حیثیت سے دین غالب ہو جائے گا. یہ تفسیر فرمائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے. یہ دنیا کا ٹھکانہ ہوا، اور اصل ٹھکانہ آخرت کا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، سورہ الدُّحَى میں آخرت ہے نبی آپ کے لیے پچھلی کیفیت سے زیادہ بہتر ہے، تو آخرت میں مقام محمود بھی ہے، بہترین مقام اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ تو لوٹنے کے اعتبار سے مکے میں لوٹنا بھی دین کا غلبہ ہو جائے گا، اور آخرت میں لوٹنا بھی مقام محمود، بہترین مقام اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون ہے کھلی گمراہی میں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے، اس لیے کہ نبوت کوئی محنت سے حاصل ہونے والی شیر شے نہیں، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 75 میں ذکر ہے اللہ یصفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ آپ اپنی خواہش نہیں چاہتے تھے بلکہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز ہرگز کفار کے مددگار مت ہو جائیے گا۔ برا کیا ہے، اللہ کے رسول سے تو کوئی امید ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسروں کو سنایا جا رہا ہے مشرکین کو، بھائی یہ تمہاری بات تو کبھی مانیں گے نہیں، یہ کبھی کمپرومائز کریں گے ہی نہیں، تمہارا کیمپ الگ ہے ان کا کیمپ الگ ہے، لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ کبھی تمہاری طرف جھکیں گے نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، حق پر یہ ڈٹے رہیں گے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انذرت الیک ودع الی ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو ہرگز آیات اللہ کی آیات سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ نازل کر دی گئی ہیں آپ کی طرف۔ ودع الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، دعوت دیجئے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیے۔ پھر کوئی بات ہے، سنائے مشرکین کو جا رہا ہے کہ کبھی تمہارے کیمپ نہیں آئیں گے، کبھی تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے، یہ توحید پر ہی کاربند رہیں گے۔ ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ یعنی معبود نہیں، کل شئین حالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس کے رخ انور، اس کے چہرے مبارک یعنی اللہ، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم یعنی حکم کا فیصلے کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔